الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس آیت کی روشنی میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، چند بڑے بڑے گناہوں کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، تاکہ ان سے بچا جا سکے. گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، بڑے وبال اور عذاب کی چیز ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نقصان ہے. اور بعض مرتبہ گناہ کے ارتکاب سے ایمان آدمی کا ایمان بھی جا سکتا ہے، اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جن سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صحیح اور سچا تعلق بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ کا سچا اور پکا اور صحیح تعلق بھی گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہی وابستہ ہے. اور گناہ دونوں قسم کے بہت ہیں، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ دونوں بہت سارے ہیں. دونوں قسم کے گناہوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ بچنا آسان ہو، اور ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ وقت نکالنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے، جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، یا صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. دو طریقے سے گناہ معلوم ہوتے ہیں، پڑھنے سے، صحبت میں بیٹھنے سے. تو تھوڑا سا وقت ہمیں گناہوں کا علم حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کو جاننے کے لیے نکالنا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گناہ بے لذت. یہ کتاب مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ضرور پڑھنی چاہیے، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کبیرہ گناہ الگ لکھے ہیں اور ان کی باقاعدہ پوری فہرست دی، صغیرہ گناہ الگ لکھے ہیں اور ان کی باقاعدہ فہرست دی. جب روزانہ میں تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو دو بڑے بڑے فائدے ان شاء اللہ ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیں کبیرہ گناہوں کا تفصیلی علم ہو جائے گا ان شاء اللہ، کہتے صغیرہ گناہ بہت سارے ہمیں معلوم ہو جائیں گے جو اب تک بھی ہم نے کبھی نہیں جانے، ہمیں ان کا علم نہیں. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے بہت سے گناہوں کا پتہ چل جائے گا، ہم کون کون سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، کون کون سے صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، یہ سب معلوم ہو جائے گا. جن گناہوں میں نہیں مبتلا ہے اللہ کا شکر ادا کر، جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے سچی توبہ کر، تو اپنے گناہوں کا ہی پتہ چلے گا. اور ویسے خدا کے خود بہت جو گناہ کبیرہ ہے جو گناہ صغیرہ ہے ان کا علم جب علم ہوگا تو انشاءاللہ بچنے کی بھی فکر ہوگی، بچنے کی طرف بھی توجہ ہوگی، بچنے کا بھی اہتمام ہوگا. کیونکہ اس میں حضرت نے بعض بڑے بڑے گناہوں کا نقصان اور وبال اور عذاب بھی ذکر کرتے ہیں. اور ایک مومن جس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہو، آخرت کی فکر ہو، تو جب وہ کسی گناہ کا عذاب پڑتا ہے ڈرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچوں، ہے بھی اسی لیے سارے گناہ کہ ان سے بچا جائے. علم ہوگا تو بچنے کی فکر ہوگی انشاءاللہ. اس لیے اس کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ظاہر مطالعہ کرنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا. ان چند گناہوں میں سے جن کو میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک ہے مرد کا داڑھی منڈانا، عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کا کتروانا اور کتروا کا چھوٹے چھوٹے بال رکھنا. یہ دونوں گناہ آج بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، بعض مسلمان بھی لاعلمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا فیشن کی وجہ سے، یا غیر مسلموں کی نقل کی وجہ سے داڑھی منڈاتے ہیں اور داڑھی منڈانے گناہ میں مبتلا ہیں. ان کو سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے، کیونکہ گناہ چاہے جان کر کرو یا بغیر جانے کرو، گناہ تو گناہ ہے. گولی چاہے کسی کی جان کر مارو یا غلطی سے مارو، جس کے مارو گے وہ تو مر ہی جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تو مارنے کا اثر ہے. ایسے گناہ کے اندر اللہ کی ناراضگی کا اثر ہے، چاہے کوئی جان کر کرے یا نادانی میں کرے. تو مردوں کا داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے، عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کتروا کر چھوٹے چھوٹے رکھنا جیسا کہ آج کل کا فیشن ہے، یہ بھی گناہ ہے. دونوں حرام، دونوں ناجائز. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کے بال بڑھائیں. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے داڑھی کے بال بڑھائیں. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو روزانہ سویرے یہ اعلان کرتا ہے, جو روزانہ سویرے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرتا ہے اور پاکی بیان کرتا ہے کہ سبحان من زینہ الرجال باللحا ونسا بالزوائب. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ذریعے, عورتوں کو زینت بخشی سر کے بالوں کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے, مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے, اسی نے ان کی خوبصورتی کی چیزیں بھی خود پیدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے داڑھی پیدا کرنا, لہذا یہ رکھنے کی چیز ہے, کٹوانے کی چیز نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا فرمایا, ان کی زینت کی چیزیں پیدا فرمائی. کیونکہ عورتوں کو اللہ پاک نے سر کے بالوں سے خوبصورتی عطا فرمائی. تو جیسے گنجی عورت بدصورت ہے اور بدنما ہے, ایسی داڑھی منڈا مرد بدصورت ہے بدنما ہے. اور بال تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سنت ہے, مردوں کو داڑھی رکھنا سنت ہے, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے تو سنت پر عمل کریں چاہے سنت پر عمل نہ کریں, کیونکہ سنت تو فرض نہیں ہوتی. یہ بات صحیح نہیں, بلکہ داڑھی رکھنا واجب ہے. مرد کو کم از کم ایک مشت اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے. ایک حدیث میں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ. اب اس میں حضور حکم دے رہے ہیں, پہلی بات یہ فرمائے کہ مشرکین کی مخالفت کرو, کیونکہ داڑھی منڈانا اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ مشرکین کا عمل ہے. حضور کے زمانے میں جو کافر تھے ان کا طریقہ تھا یہ. حضور کے زمانے کے جو کافر تھے مشرک تھے ان کا یہ طریقہ تھا, اور آج بھی اصل طریقہ ان کا ہی. آج بھی دنیا کے جو کافر ہیں ان کا طریقہ ہمارے سامنے, وہی داڑھی منڈاتے ہیں. ان میں سے بہت سے کافر بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھتے ہیں. یہ اصل طریقہ غیر مسلموں کا ہے, اصل طریقہ مشرکوں کا ہے, اصل طریقہ یہ کافروں کا ہے. اور آپ ہمارے ان کی مخالفت کرو. ان کی مخالفت کا مطلب یہی ہے کہ جو آگے فرما دیے کہ داڑیاں بڑھاؤ, وہ منڈواتے ہیں تم بڑھاؤ, وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں تم کترواؤ. تو تینوں کے اندر آپ نے حکم دیا, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں کترواؤ, حکم ہے. اور حضور جس چیز حکم دے وہ واجب ہوتا ہے. تو مشرکین کی مخالفت بھی واجب ہے. اسی طرح ان کی مخالفت کرتے ہوئے اور حضور کا حکم مانتے ہوئے داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. اور واجب جو ہوتا ہے وہ تو فرض کے برابر ہوتا ہے. جیسے وتر کی نماز فرض کے برابر ضروری ہے, جیسے سفر میں اور عام مرض میں نماز چھوڑنا جائز نہیں, وتر چھوڑنا بھی جائز نہیں. جیسے قربانی واجب ہے, عید کی نماز واجب ہے, بقرعید کی نماز واجب ہے, تو واجب جو ہوتا ہے فرض کے برابر ہوتا ہے تقریباً. تو داڑھی رکھنا بھی واجب. کسی کو یہ مرضی نہیں کہ دل چاہے تو بدر پڑے, دل چاہے نہیں پڑے. مرد ہو یا عورت, بدر کی نماز واجب ہے, چاہے سفر ہو یا حضر ہو اور چاہے معمولی مرض. ایسے بقیر کی نماز میں جس جس جو جو صاحب نصاب ہے قربانی واجب, اختیاری نہیں ہے کہ دل چاہے تو قربانی کریں, دل چاہے قربانی نہ کریں, اختیاری نہیں ہے, کرنی پڑے گی, نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ایسے شہروں میں جن جن پر عید کی نماز واجب ہے, نماز کی عید پڑھنا واجب ہے, یہ نہیں کہ دل چاہے تو عید کی نماز پڑھنے جائیں, بقیر کی نماز پڑھنے جائیں, دل چاہے تو نہ پڑھیں, ایسا نہیں ہے. پڑھنی ہی ہوگی, واجب ہے پڑھنا, ایسی داڑھی رکھنی ہی ہوگی, واجب ہے, اختیاری ہے. اور پھر سنت بھی اگر کہیں تو سنت سے بھی سنت ہے موقع تھا مراد, تھوڑی دیر کے لیے مان تو چلو بھی سنت ہے, تو سنت بھی سنت موقع تھا ہے, سنت غیر موقع تھا نہیں ہے. تو سنت موقع تھا قدر کا تقریباً واجب کے برابر ہوتا ہے. اس میں کرنے کا حکم ہے, چھوڑنے کا اختیار نہیں ہوتا. یہ فجر کی دو سنت, ظہر کی چھ سنتیں, مغرب کی دو سنتیں, عشاء کی دو سنتیں موقع تھا ہی. تو آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا, ایسی کوئی مونچھیں اتنی بڑی بڑی رکھے کہ اس کے ہونٹ اس کے اندر چھپ جائیں, یہ مونچھوں کے بال منہ میں جانے لگے, ناجائز. اور ایک اور حدیث میں اس سرکار تو آدم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں خوب کترو اور باریک رکھو. یہ دوسری حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے. اس میں بھی حکم دے رہے ہیں آپ. اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے حکم دے دیں وہ ضروری ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے. اور آپ نے داڑھی منڈانے والے پر اپنے سخت غصے کا اظہار فرمایا ہے اور آپ نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے زمانے کے جو غیر مسلم سربراہ تھے جیسے قیصر و کسریٰ اور نجاشی وغیرہ, ان کو اسلام کی دعوت بھی دی. اس کے لیے باقاعدہ آپ نے خطوط روانہ فرمائے. تو اس زمانے میں روم کی حکومت بہت بڑی تھی اور ایران کی حکومت بہت بڑی تھی. ایران کا جو بادشاہ تھا اسے کسرا کہتے ہیں, روم کے بادشاہ قیصر کہتے ہیں. یہ دو سپر طاقتیں تھیں حضور کے زمانے. تو کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے یمن کے گورنر کو جس کے ماتحت مکہ اور مدینہ تھا وہاں گورنر کو حکم دیا کہ تم دو آدمی بھیجو اور معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لاؤ. تو اس نے دو فوجی بھیج دی اور وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور جا کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑا روب عطا فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ کے دشمن پر آپ کا روب بیٹھ گیا. تو یہ یمن کے گورنر کے بھیجے ہوئے دو فوجی تھے, یہ خوف کے مارے جس وقت آپ کے پاس آئے تھر 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 کانپ رہے تھے, اتنا آپ کا ان کے اوپر روب تھا. اور جس وقت وہ یہ آئے ہیں تو جیسے ہی حضور کے سامنے آئے تو آپ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا, کیونکہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں انہوں نے بڑی موٹی موٹی رکھی ہوئی, مونچھیں ان کی بہت بڑی بڑی تھی اور داڑھی منڈا رکھی تھی. یہ حضور کے زمانے کے مشرق ہیں, دیکھو کافر ہیں, دشمن ہیں حضور کے اسلام کے مسلمانوں کے, اور گرفتار کرنے آئے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ان سے چہرہ پھیر دیا اور فرمایا کہ تم کو یہ اپنی صورت بگاڑنے کس نے حکم دیا, کیونکہ تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت پہ بگاڑ نہیں ہوا نا. جب اللہ پاک نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے, موچھیں کتروانے کا حکم دیا, یہ زینت ہے, اور اس کے خلاف داڑھی کو منڈانا یا ایک مٹھی سے کم چھوٹی رکھنا اور موچھوں کو بڑا بڑا رکھنا, یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا. آپ نے بولا تمہیں کس نے یہ تم کو کس نے حکم دیا اس صورت کو بگاڑنے کا اور اس طرح داڑھی منڈانے کا اور مونچھیں لمبی لمبی موٹی موٹی رکھنے کا؟ تو کیا کہتے ہیں ہمارے رب کس طرح نے حکم دیا؟ وہ جو ایران کا بادشاہ تھا کس طرح اس کو اپنا رب سمجھتے تھے علی عزب. اب اس سے بڑا شرک کیا ہوگا بھائی, ہمارے رب کس طرح نے حکم دیا؟ اب حضور کا جواب سنو, میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں, داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو دوں. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ داڑھی مردوں کو چاہیے, مردوں پر واجب ہے کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کتروائیں, باریک رکھیں. اور کس طرح کا حکم یہ ہے کہ داڑیاں منڈواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ؟ آپ نے اپنے چہرہ پھیر لیا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو کہ یہ ان کا طریقہ ہے داڑھی منڈانے کا اور مونچھیں بڑھانے کا, تم ان کی مخالفت کرو. اور ان کی مخالفت یہ ہے کہ تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کترواؤ. اس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مردوں کو داڑھی رکھنا کم از کم ایک مشت واجب ہے, اور داڑھی ڈاڑ سے زیادہ جو جوارا ہے اور جس پر ڈاڑے ہیں یا سب داڑھی, زیادہ ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. کہنے کی ادھر سے تو باریک باریک رکھ لو, خالی چھوٹی کے نیچے تھوڑے سے بال ڈال لو, یا ایک مٹھی سے کم کر لو. ایک مٹھی سے کم کرنے کا اختیار نہیں ہے, اس لیے چاروں امام جو اتھارٹی ہیں ان کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا، چاہے خشخشی ہو اور چاہے ایک انگل یا ڈیڑھ انگل ہو یا دو انگل ہو، یہ بالکل منڈوانا بالاتفاق حرام ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچے. اور موچھوں کے اندر یہ ہے، یہ تفصیل ہے کہ جس طرح یہ ہماری بھوے ہیں ان کے برابر موچھیں رکھنا تو بہتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس سے زیادہ موٹی رکھنا اور بڑی رکھنا کہ جس سے موچھوں کے بال منہ میں جائیں یا ہونٹوں پر آئیں، یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور مزید باریک کرنا اس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، بعض کہتے ہیں جائز، کہ اتنا باریک کرے کہ دور سے منڈی بھی معلوم ہو، مونڈے نہیں کتروایا لیکن کتروا کے اتنا باریک رکھے کہ ایسا معلوم ہو جیسے منڈایا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. اور اس طرح سے منڈوانا یا ریزر سے منڈوانا، بھئی یہ کیا کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں ٹھیک نہیں. احتیاط اس میں ہے کہ منڈوائیں، احتیاط اس میں ہے کہ موچھوں کو منڈوائیں بلکہ کتروائیں. اب چاہے باریک مشین سے کتروا دیں اور چاہے موٹی مشین سے کتروا دیں اور چاہے کینچے سے کتروا لیں، یہ اختیار ہے. بہرحال ایک گناہ تو داڑھی منڈانے کا ہے جو کہ بہت ہی عام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک قصہ بھی بہت مشہور ہے جو ہمارے سارے اکابر نے تقریباً اس موضوع کے سلسلے میں بیان فرمایا، خاص طور سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، داڑھی کے وجوب حضرت کا رسالہ ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ داڑھی کا وجوب، اس میں حضرت نے اس کو ذکر فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک شاعر تھا صوفی، اس کا لقب تھا صوفی، ہمارا صوفی تو نہیں تھا لیکن لقب صوفی تھا اس کا. اور اس زمانے کا واقعہ جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ اور سرکاری زبان فارسی، تو فارسی زبان کی وجہ سے عام لوگ بھی فارسی کے ماہر ہوتے تھے. لہذا شاعر بھی فارسی خوب جانتے تھے اور فارسی زبان میں اشعار کہتے، نظمیں اور نعتیں کہتے تھے. یہ صوفی شاعر ایسے تھے کہ شاعر آدمی تھے، اور یہ جس طرح اردو میں شعر کہتے تھے فارسی میں بھی شعر کہتے تھے. اور ان کا کلام صوفیانہ ہی ہوتا تھا، جیسا لقب ویسے کلام بھی، کلام بھی صوفیانہ ہوتا تھا. چنانچہ ان کا یہ کلام فارسی میں جب ہندوستان سے ایران پہنچا تو وہاں کے لوگوں پر اس کا بڑا اثر ہوا، لوگ ان کا کلام پڑھ کے بڑے متاثر ہوئے. ایک آدمی تو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا بھائی جس شخص کا یہ کلام اتنا اونچا ہے وہ کتنا اونچا آدمی ہوگا، اس سے تو ملنا چاہیے، اس کو تو اس کی تو زیارت کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ کلام تو صوفیانہ تھا لیکن اس وقت خود صوفی نہیں تھے. لہذا ایک ایرانی ایران سے سفر کر کے ہندوستان دہلی پہنچا صوفی شاعر کی زیارت کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے. وہاں کے معلوم کیا کہ وہی صوفی شاعر کہاں ہے، کہا کہ وہی تو فلاں دیہات میں رہتا ہے. پوچھتے پوچھتے دیہات میں پہنچ گئے. دیہات میں پہنچ کر کے کسی نے کسی پوچھا تو گھر معلوم ہوا، گھر گئے تو پوچھا کہ بھائی صوفی صاحب کہاں ہے. گھر والوں نے کہا کہ وہ حجام کیا شیو کرانے گئے، بال بنانے گئے. پوچھے پوچھے دکان میں پہنچ گئے. اب وہ صوفی شاعر کیا معلوم کہ میری زیارت کے لیے عقیدت کا پہاڑ لے کر کے ایران سے کوئی آدمی آیا، اسے کیا معلوم، وہ تو شاعر آدمی تھا. تو جیسے ہی وہ ایرانی دکان میں داخل ہوا تو دکاندار سے پوچھا جو بال بنا رہا تھا کہ صوفی شاعر کون تھا، کہا ہے. تو یہ تو بیٹھے سامنے اور وہ داڑھی بنوا رہے تھے. تو وہ تو آیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے اللہ والے ہوں گے، کیسے بزرگ ہوں گے، کیسے عرش پر پہنچے ہوئے ہوں گے، کیا ہوگا. اور دیکھا کہ داڑھی بنوا رہا تو وہ ہکا پکا لے گیا. اور بے ساختہ اس نے یہ کہا، آگے رشمی تراشی میں آپ داڑھی بنوا رہے ہیں؟ ارے بابا تم جو صوفی آدمی ہو، تمہارا کلام اتنا اونچا ہے صوفی آنا، اور اس کے بعد تم داڑھی بنا رہے. جیسے اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ کوئی میرے عقیدت میں لایا ہے. تو اس نے آزادی سے کہہ دیا کہ بڑے ریشمی تراشن برا کے دلے کسیرا دانی خراشن. ہاں ہاں میں اپنی داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کھیل رہا، میں اپنے بال کتروا رہا ہوں، اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کھیل رہا. تو وہ تو محبت میں عقیدت میں آیا تھا، نیک سمجھ کر کے آیا تھا. تو اس نے کہا آرے آرے دلے رسول اللہ میں تراشن. ارے ارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چھین رہا ہے، تیرے اس چہرے پہ جو اس طرح چل رہا ہے دراصل حضور کے دل پر اس طرح چل رہا ہے کہ تیرے اس عمل سے حضور کی سنت کا صفایا ہو رہا ہے اللہ بچائے، اور تو سنت کو پامال کر رہا ہے اپنے عمل سے. تو کہتا ہے میں کسی دل نہیں چھین رہا. آگے رشمت راشی بھلے رشمت راشن بنا کے دلے کا تیرا رنگ خراشن. آرے آرے دلے رسول اللہ میں تراشن. ارے تو اللہ کے رسول کا دل چھین رہا ہے. تو وہ چونکہ محبت سے آیا تھا اور عقیدت کے ساتھ آیا تھا اور اللہ تعالی کی محبت کے خاطر آیا تھا، تو وہ اس کی بات کا اس صوفی شاعر کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت اس نے توبہ کر دی. اور اس نے بزبان حال یہ شعر پڑھا، جزاک اللہ کے چشمن باز کر دی، مرا باجا نجا ہم راز کر دی. جزاک اللہ کے چشمن باز کر دی، مرا باجا نجا ہم راز کر دی. کہ آنے والے اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، اور جس سے میں دور تھا تو انہوں سے قریب کر لیا، میری آنکھیں بند تھی تو انہیں میری آنکھیں کھول دی. تو نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے دل کی آنکھیں کھل گئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی داڑھی منڈا کر کے حضور کی سنت کو پامال کروں. میرے ذہن اس پر گئے، اب تیرے کہنے سے پتہ چلا کہ میں تو بہت سنگین گناہ کر رہا ہوں اور بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوں. اے آنے والے تجھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر، تو نے مجھے میں اللہ کے حضور سے ٹوٹا وعدہ تو نے جوڑ دیا. توبہ کی توبہ اسے کہتے ہیں نیک صحبت. آنے والے کی نیک صحبت اس کو ملی، ذرا سی دیر میں عمر بھر کے گناہ سے توبہ کر دی. تو بھائی یہ واقعی ایک گناہ ایسا ہے کہ یہ صرف نقالی کی وجہ سے ہو رہا ہے. انگریزوں کی نقالی میں، غیر مسلموں کی نقالی میں، انگریزوں کی نقالی میں، کافروں کی نقالی میں مسلمان کر رہے ہیں، ورنہ تو حقیقت یہ کہ اس کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بہرحال اس سے بچنا چاہیے، ایک گناہ تو بھی. ایسی جو عورتیں اپنے سر کے بال کترواتی ہیں اور کتروا کر بیوی بال بنا لیتی ہیں، اس سے بھی چھوٹے بال کر کے رکھتی ہیں،
یہ بھی نقل,
یہ بھی دیکھا دیکھی, یہ بھی آج کل کا فیشن, اور ہے بھی یہ بھی غیر مسلم عورتوں کا فیشن, مسلمان عورتوں کا تو فیشن ہو ہی نہیں سکتا ہی. وہ بھی نقالی کی وجہ سے یہ گناہ کر رہی ہے. لیکن بھائی چاہے نقالی میں کرو یا جہالت میں کرو یا فیشن کے طور پر کرو, گناہ تو گناہ ہے, اللہ کی ناراضی کا باعث ہے, اللہ کی نافرمانی کا موجب ہے. اس لیے اس گناہ سے عورتوں کو بھی بچنے کی ضرورت ہے. بس ہاں ایک صورت میں جہاں کہیں بیماری کی وجہ سے بال کٹوانے کی ضرورت ہو تو بقدر ضرورت کٹوانے کی گنجائش ہے, کہ جیسے بعض عورتوں کے بال جب لمبے ہو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ آگے سے جا کر کے وہ پھٹ جاتے ہیں, پھر آگے بڑھنا بند ہو جاتے ہیں, مزید بڑھنے بند ہو جاتے ہیں. تو اگر وہاں کنارے تراش لیے جائیں اس نیت سے کہ بال تیزی سے بڑھیں, یہ اتنے بڑھ گئے کہ اب اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا, کسی کسی عورت کہتے ہیں بال بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ اگر تھوڑے بہت بال کاٹ لیں تاکہ اٹھنے بیٹھنے میں تیز پریشانی نہ ہو یا بال بڑھ سکیں تو اس کی گنجائش. لیکن فیشن کے طور پر بال چھوٹے رکھنے کا رواج ہے یہ نہ دیں, اس سے بچنا ضروری ہے. اور دوسرا گناہ جو ہے وہ بھی بڑا کثرت سے ہمارے ماحول اور معاشرے میں, بلکہ ساری دنیا میں, بلکہ تو ایسے گناہ ہو گئے گناہ ساری دنیا میں پھیل گئے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس وہ کراچی میں ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سندھ میں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان میں ہے, بس ہر ملک میں وہ گناہ جو ہے وہ بس عام ہی ہو گئے. بس اس لیے ابھی دھرتی پر سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, آرام نہیں ہے, راحت نہیں ہے, امن و امان نہیں ہے, کیونکہ گناہوں سے بچنے سے امن آتا ہے, عزت آتی ہے, راحت آتی ہے, عافیت آتی ہے, حفاظت آتی ہے, ہوتی ہے, سکون ملتا ہے. اور وہ ہے مردوں کا اپنے تخنے, اپنے قیمت یا شلوار وغیرہ سے چھپانا. مردوں کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار یا پاجامہ, پینٹ, پتلون تخنے سے اوپر رکھیں, واجب ہے. عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے تخنے, اپنی شلوار وغیرہ سے چھپا کر رکھیں. اب کافروں کیا یہ دونوں بالکل اس کا الٹ ہے معاملہ, جیسے ابھی میں نے مونچھوں کا اور داڑھی کا بتایا نا, کہ بالکل مسلمانوں کا الٹا ہے معاملہ, ایسے یہاں پر بھی ان کے بالکل الٹا ہے. ان کی عورتوں کے ٹخنے نہیں, پنڈلیاں بھی کھلی ہوں گی, اور ذرا باہر ممالک میں چلے جاؤ تو رانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, اجاز عورتوں کی ران تک کھلی ہوئی ہے, اور مرد کی ٹخنا تو ٹخنا پنجہ بھی چھپا ہوا, بالکل معاملہ الٹ. اللہ بچے, یہ ہے آج کے بھی کافروں کا طریقہ, کہ جو کافر ہیں, مشرک ہیں, ملحد ہیں, بے دین ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ ان کی عورتیں ننگی ہیں اور ان کے مرد نے مرد پینٹ پتلون پہننے کے ساتھ ساتھ اتنا نیچا پہنتے ہیں کہ وہ ان کے پائیں کے پتلون ہی گھسڑتے ہیں, چلتے ہوئے زمین سے رگڑا کھاتے ہیں. یہ ہمارے زمانے کے غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہمارے دین میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے, اور حکم یہ دیا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قیمت وغیرہ کو, اپنے پاجامے وغیرہ کو ٹخنے سے اوپر رکھے, ٹخنے کھلے رکھے. اور عورتوں کا ٹخنا تو سطر کے اندر داخل ہے, اور سطر وہ ہوتا ہے جس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے. جیسے مرد کا سطر ناف کے نیچے سے ٹھیک ہے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا واجب ہے, عورتوں کا جیسے گھٹنا سطر ہے, ان کی پنڈلی بھی سطر ہے, ان کے ٹخنا بھی سطر ہے, ٹخنوں کو بھی چھپا کے رکھنا ضروری ہے. پھر عورت کو ضروری ہے کہ اپنے ٹخنے چھپا کر کے رکھے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹخنا کھلا رکھے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس مرد کی ٹخنے تہمت وغیرہ چھپے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور جس بات پر جہنم کی وعید ہو اس کا کرنا ناجائز ہوتا ہے، اس سے بچنا واجب ہوتا ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں بھائی اپنا جائزہ لیں، فیشن کے پیچھے اپنے آپ کو دوزخ میں نہ ڈالتے، فیشن ہمارے ساتھ آخرت میں نہیں جائے گا. نعم ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میری پنڈیاں بہت پتلی ہیں، تو مجھے گنجائش ہے کہ میں تہمت وغیرہ سے اپنے ٹخنے چھپا لیا کروں، کیونکہ تہمت اوپر باندھیں گے تو پنڈلیاں نظر آئیں گی اور وہ ہیں پتلی پتلی تو بدنما معلوم ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہمت ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے سے محبت نہیں فرماتے. منع فرما اجازت نہیں دی. ایسے ایک صاحب کو آپ نے دیکھا کہ ان کا تہمت وغیرہ ٹخنے سے نیچے تھا، تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا کہ کیا میری زندگی میں تمہارے واسطے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی عملی نمونہ نہیں، ان مجھے دیکھو میں کس طرح قیامت باندھتا ہوں. تو سرکار دو عالم نے لاگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنا قیامت آدھی پنڈی تک رکھ، آپ کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ کی آدھی پنڈیوں تک آپ کا قیامت مبارک ہو، ٹخنے سے کتنا اونچا. اصل سنت یہ تو یہی افضل ہے، لیکن آپ ہی نے اس سے نیچے کرنے کی بھی اجازت دی ہے، شرط یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر اوپر رہے، آدھی پنڈلی سے نیچے ہو اور ٹخنے سے اوپر اوپر رہے تو آپ ہی نے اس کی اجازت دی. اس لیے کوئی اگر آدھی پنڈلی سے نیچے رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں، گناہ جب ہوگا جب ٹخنے چھپائے گا، جب تک ٹخنے کھلے رکھے گا پھر گناہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ مقدمہ روانہ فرمایا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مقدمہ میں گھر بھی تھا اور ان کے رشتے دار بھی تھے اور خود بھی سردار تھے پہلے، اس لیے آپ نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ جا کر کے کفار مکہ سے مذاکرات کرو، بات چیت کرو. کسی سلسلے میں بھیجا آپ نے ان کو، تو یہ اپنے بھائی کے یہاں جا کے ٹھہر گئے. سویرے جب یہ مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جب یہ نکلنے لگے تو ان کی قیمت جو تھا وہ آدھی پنڈلیوں تک تھا. تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھیا آپ اپنا قیمت ذرا نیچے کر لو، نہیں تو آپ کی آدھی پنڈلی تک قیمت دیکھ کر یہ کفار مکہ جو ہیں یہ مذاق اڑائیں، اور آپ جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے جب وہ مذاق اڑائیں گے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹخنے سے نیچے کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ٹخنے سے نیچے کر لو، مجھے پتا ہے یہ تو منع ہے، میں کہہ رہا تھوڑا سا نیچے کر لو تاکہ تم کافروں کی نظر میں برے نہ لگو، اور تمہارے مذاکرات کے اندر بھی کچھ وزن رہے. یہاں یہ بات سمجھ لو کہ حضور کے زمانے میں کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا قیمت وغیرہ تخنے سے نیچے رکھتے تھے، نہ صرف نیچے رکھتے تھے بلکہ زمین میں گھسیڑ کے چلتے تھے. جتنا بڑا سردار ہوتا تھا نا، اتنا ہی بڑا اس کا قیمت کا کپڑا پیچھے زمین پہ گھسٹتا ہوا آتا تھا، یعنی اس کا پوچھے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا پیچھے سے. یہ ان کی اللہ مجھے شان تھی کہ اگر بڑا سردار ہے تو اس کا ایک گز کپڑا زمین میں گھسٹ رہا ہے، اگر اس سے بڑا ہے تو دو گز، اس سے بڑا ہے تو تین میٹر، اس سے بڑا ہے تو چار میٹر کپڑا اس کے نیچے سے پیچھے سے گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. اتنا لمبا قیمت باندھتے تھے، گھسٹتا ہوا چلتا تھا، پہیا بالکل اس کے ادھر. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیمت تھا وہ آدھی پنڈیوں تک تھا، اور یہاں آدھی پنڈی اوپر اور وہاں دو میٹر نیچے تک. اس لیے ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی ذرا کچھ تو نیچے کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ٹکنے سے نیچے کر لو، ٹکنے سے اوپر ہی رکھنا، مگر آدھی پنڈی سے نیچے کر لو، اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ تو حضرت عثمان نے عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا، تو دل پہ لکھ لو اور عمل میں لکھ لو. کہا کہ کیا میں ان احمقوں خاطر اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ اترکو سنت حبیبی لہاؤ کا الحمقہ. ارے کیا میں ان احمقوں کے خاطر اپنے محبوب اور آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، اور میں ان کی نظر میں اچھا لگوں یا برا لگوں، اور وہ میری قدر کریں ناقدری کریں، میں تو اپنے آقا کی سنت دیکھوں، انہیں دیکھوں، ان کے خاطر میں کیسے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ تو آج ایک کنڈے سے نیچے کنڈے بھی گوارا نہیں. یہ ہے بھائی، یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ کہ وہ حضور کی ایک ایک ادا پر مٹنے والے تھے اور ساری دنیا کو قربان کرنے والے تھے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں. حضرت مولانا عبدالمجید بشرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعر یاد آ گیا کہ ہم نے صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے. اختیار کریں گے تو پھر عزت ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمایا تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی تلافی کر لو. جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو. تو راہیں تو وہ تھی جو حضور نے بتائی تھی کہ داڑھی رکھو، مونچھیں کترواؤ. مردوں کو حکم دیا تھا کہ وہ شلوار اور قیمت تخنے سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ تخنے سے نیچے رکھیں. یہ تین جو راہیں بھلا دی انہیں، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو. طریق صحابہ پہ آ جاؤ گے تم، تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. طریق صحابہ پہ آ جاؤ گے تم، تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ، وہ چھوڑتے نہیں تھے حضور کے نقش قدم کو، بڑے سے بڑی سبق طاقت کو ٹھکرا دیتے آپ کی ایک سنت کے خاطر. ایک سنت کے خاطر ایک چیز اور یاد آ گئی، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، ان دونوں کو، یہ دونوں کسرا کے دربار میں پہنچے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، کیونکہ جب یہ ایرانی علاقے کے اندر انہوں نے حملہ کیا تو کسرا کو پتہ چلا کہ یہ کچھ عرب کے لوگ آئے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں اور پیدر پہ ہمارے ملک پر قبضہ کر رہے ہیں. تو ایرانی بادشاہ کا غرور بھی بہت تھا، تکبر بھی بہت تھا، تجکلا ان کا مشہور تھا، اور ان کو عرب کے لوگوں کو بالکل جان پر جاہل سمجھتے تھے. اور چونکہ عرب کے اندر بڑی تندرستی بدحالی پائی جاتی تھی، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھوک سے بے قابو ہو کر کے اور معاشی حالت کے ابتر ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ پیسے ویسے لینے کے لیے پیش قدمی کی. اس لیے ان کا آ جاؤ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے آ جاؤ. تو یہ کس طرح کے محل میں پہنچے, پہلے ان کو محل تو اندر ہوتا ہے, پہلے قلعہ ہوتا ہے, قلعے کے اندر محل ہوتا ہے, تو قلعے کی ڈیوڑے میں ان کو بٹھا دیا دونوں, اور ان سے کہا کہ بھائی آپ جو یہاں تشریف لائے ہو تو سفر کی وجہ سے آپ کے کپڑے تو بڑے گندے اور بڑے میلے اور غبار آلود ہیں, ان کپڑوں کے ساتھ تو آپ بادشاہ سے مل نہیں سکتے, لہٰذا یہاں ہم تمہیں دوسرا لباس دیں گے, اس میں پہن کر انہیں پہن کر آپ کو ملنے کے لیے جانا ہوگا. انہوں نے کسرا نے خود بلایا, ہم ملنے کے لیے نہیں آئے, نہ ہمیں اس سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے, اگر اس کو ہم سے ملنا ہے تو جن کپڑوں میں آئے انہیں کپڑوں میں ملیں گے, منظور ہو تو حاضر ہے ورنہ ہم جاتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے ایسی بے نیازی کی باتیں نہیں کی. اچھا ہم اطلاع کر دیتے ہیں بھائی, اطلاع کر دیو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جس کپڑے میں آئے ہیں اسی کپڑے میں ملیں گے, ملنا ہے ملو ورنہ نہیں. اچھا بھائی ٹھہراؤ, اور یہ جناب وہاں بیٹھ گئے کہ جواب آئے گا تو دیکھیں گے ان شاء اللہ. ان میں سے ایک صحابی یا حضرت حذیفہ یا دوسرے صحابی, ان کی تلوار جو تھی وہ درمیان سے ٹوٹی ہوئی تھی, دھار کی جانب میں بیچ میں سے کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی, وہاں انہوں نے دھاگا لپیٹا ہوا. کیسی تلوار! تو یہ جبکہ بھائی ہم جواب آئے تو اس نے وہ بیٹھ کر اپنا دھاگا وغیرہ اس میں صحیح کرنے لگے, تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے چوکی دار وغیرہ, انہوں نے ایسے پوچھ لیا کہ کیا تم اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں, اب تلوار جو ٹوٹی ہوئی ہے دھاگا لپیٹ رکھا ہے, اس سے کیا تم ایران فتح کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے, وہ بازو نہیں دیکھا جس میں تلوار چلتی ہے, اگر تمہیں وہ ہاتھ دیکھنا ہے تو کسرا کی جو سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ منگوا لو, ہم بھی دکھا دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی اوپر پہنچا دی, آج کل تو ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے, وہاں آدمی بھیجنا پڑتا تھا, موبائل تھوڑے تھے اس زمانے میں. یہ بات بھی کس طرح کے پاس پہنچ گئی, یہ باتیں ایسی نڈر پنے کی پہنچی کہ وہ اسی سے ان پہ دھاگ بیٹھ گئے, رو بیٹھ گئے, اور وہاں سے انہوں نے وہ ڈھال منگوا لی جو کس طرح جنگ کے اندر استعمال کرتا تھا, کسی کی تلوار اس کے اوپر اثر نہیں کرتی, ایسی مضبوط ڈھال اس نے اپنے لیے اسپیشل بنوائی ہوئی تھی. آئی جن صحابی کی وہ تلوار تھی, انہوں نے وہی تلوار جو درمیان سے ٹوٹی ہوئی تھی دھاگا لپٹا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں لی, اور بسم اللہ پڑ کے دو ماری, دوسرے دو ٹکڑے ادھر دو ٹکڑے ادھر ان کے پیشاب نکل گئے. باپ رے باپ, اتنی ان کے بازوں میں اتنی طاقت, ارے بابا یہ انسان ہی ہے جن خوف کے مارے ان کا برا حال ہو, انہوں نے اطلاع کر دی کہ حضرت سوچ سمجھ کے بلانا ہے ان کو, یہ تو انسان ہی ہے جن معلوم ہوتے ہیں, تمہاری تلوار کے ایک ہی وار میں تو ٹکڑے کر دیے, جس کو بڑے بڑا دوسرے بڑے بڑے بڑا دشمن تھے اس کے, اس پہ وار کرتا تھا تو اثر نہیں ہوتا تھا اس کو, یہاں دو ایک ہی وار میں دو ٹکڑے ہوئے تھے. پھر اوپر سے آیا کہ بھائی ان کو ایسی بھیج دو, اسی حالت میں جناب یہ دربار میں پہنچے, تو وہاں دربار ان کے آداب تھے, یہ سمجھو کہ بغیر سستے کوئی آگے جاتا نہیں تھا, تو خدا بنا بیٹھا تھا نا, مگر انہیں کیا سجدہ کرنا تھا, سیدھے گئے. اور ایک یہ بھی اس کے دربار میں ادب تھا کہ بادشاہ کرسی پہ بیٹھتا تھا اور باقی سارے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے, جیسے نماز میں ہاتھ مسلمان ہاتھ باندھتے ہیں, وہ اس کے درباری کس طرح کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے, بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی, اللہ یہ سیدھے گھومتے ہوئے کس طرح کے پاس پہنچ گئے. بھائی یار تو بھی کھڑا ہو جائے ورنہ ہمارے لیے کرسی منگوا لے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بھی کھڑے رہے جیسے یہ کھڑے ہیں بےچارے, یہ کیسے ہو سکتا, ہم تم برابر ہو, مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں تو جیسے تمہاری کرسی ایسی ہماری بھی کرسی, کرتا کیا نہ کرتا. میں نے بتایا روم تو پہلے بیٹھ گیا تھا, ہمت تھی نہیں اس کے اندر کچھ کرنے کی, آخر کرسیاں اس نے منگوا لی, یہ بھی بیٹھ گئے. اب ہے جو کہ بات سننے کی, وہ درمیان میں اسے کھانے پینے کا بھی کچھ انتظام کر لیا کہ جو میزبان وہ مہمان ہوتا ہے تو اس کا احترام ہوتا ہے. ایل جی جو ہوتے ہیں وہ جو آتے ہیں سرکاری, ان کا احترام ہوتا ہے, تو کھانے کی بھی کچھ منگوا لیا. وہ ایک صحابی غالب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا دوسرے صحابی سے, وہ ایک لقمہ جو ہے وہ گر کے نیچے گر گئی, اسے میز کے نیچے چل گئی, تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے جھکے, کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر کھانے کا کوئی لقمہ, کوئی روٹی, کوئی بوٹی, کوئی کھانے کی چیز نیچے گر جائے تو آپ کا ارشاد یہ کہ اس کا احترام کرو, تقریبا خوبصورت روٹی کا احترام کرو. روٹی سے مراد کھانے کی چیز ہے, گر جائے تو اسے اٹھا لو, اٹھا کر کے یا صاف کرے کھا لو یا کسی کو کھلا دو, ورنہ کسی جانور کو کھلا دو, ضائع نہیں کرو. یہ کھانے کا احترام. تو وہ جھکے, دوسرے صحابی نے ان کو ٹوکا کہ بھائی کون سا اٹھانا ضروری ہے, فرض ہے, تم پتہ نہیں دنیا کی سپر طاقت کے سامنے تم میز پر بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہو, اور یہ کیا سمجھیں گے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اتنی سی چیز گر گئی تو اس کو بھی اٹھا کر کھا لیں. انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ بھائی یہ اچھا سمجھا برا سمجھا, میں اپنے آغا کی سنت چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آغا کی سنت یاد چھوڑ دوں, گھر کے لیے تھوڑی ہوتا, ہر جگہ کے لیے جھکے اور اٹھایا اور کھا لیا. اس طرح سے کس طرح کے دربار میں بھی انہوں نے حضور کی سنت کو زندہ کر کے دکھایا. صحابہ کرام تو ایسے تھے, ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو مذاکرات تو ناکام ہو گئے, وہ وہاں سے واپس چلے تو اس نے کہا کہ بھائی تم چونکہ سرکاری ایل جی ہو, قاصد ہو, اور سرکاری قاصدوں کو دنیا کے اندر قتل نہیں کیا جاتا, اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا, ورنہ تو تمہاری حرکتیں تو ایسی ہیں کہ میں تمہیں قتل کر دیتا, لیکن ایل جی ہوں قتل نہیں کیا جاتا, اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرتا ہوں, بس اتنا کرتا ہوں کہ تمہاری ذلت کے لیے ایک آتی ہے کہ مٹی کا ٹوکرا تمہارے سر پہ رکھتا ہوں, تم چلے جاؤ. اور دو ٹوکرے منگوایا, دونوں کے سروں پہ ایک ٹوکرا رکھا اور کہا کہ آپ چلے جاؤ. انہوں نے بڑی خوشی سے ٹوکرا سر پہ رکھ دیا اور اپنے چل دیے. جب دربار عبور کر کے آخری گیٹ پر آئے جہاں سے نکلنا تھا, تو ایک وہاں درباری سے کہا کہ ایران ہمارا ہو گیا ہے, کیونکہ تمہارے بادشاہ نے مٹی ایران کی ہمیں دے دی. اس باہر نکلے اور جناب گھوڑے پہ بیٹھ اور اس کو ایڑ لگا, ایک نے دوسرے ہوگا, دوسرے تیسرے ہوگا, تیسرے نے چوتھے ہوگا, تو کافی بڑے وہمی ہوتے ہیں, وہم بہت ہوتے ہیں. تو جب یہ بات کس طرح کے پاس پہنچے, پورے دربار کے نا کھلبلی مچ گئی, ارے یہ کیا غلطی کی بادشاہ نے, کتنی بڑی غلطی کر دی, مٹی ان کو دے دی تھی, مٹی کا دینا ملک دینا ہے, خیر میں ملک ہو گیا مسلمانوں کا, آخر پتہ ہو گیا. اس نے جلدی سے گھوڑے دوڑائے کہ جلدی سے ہماری ایران کی مٹی واپس, ایران کی مٹی واپس. ہاں اب واپس کہاں آتی. تو صحابہ کرام کا نقش قدم یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر جگہ سنت پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرے. اللہ تعالیٰ توفیق منع فرماتا ہے. تو بس بھائی یہ دو گناہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے, ایک مرد کو داڑھی منڈانا گناہ ہے, بڑی بڑی مونچھیں رکھنا گناہ ہے. ایسے مرد کو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا, چاہے پینٹ ہو, چاہے پتلون ہو, چاہے چمد ہو, چاہے پاجامہ ہو, چاہے شلوار ہو, ناجائز ہے. عورتوں کو ٹخنے کھلے رکھنا, پنڈی کھلے رکھنا گناہ کی بات ہے, عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یا رحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذوالجلال والاکرام, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے تابع داری فرما برداری کی مکمل توفیق عطا فرما, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, اور ہمیں اپنے مخلص اور مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص اور مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شہر میں دائمی امن قائم فرما, ہمارے شہر میں دائمی امن و امان قائم فرما, ہر قسم کے حادثات و سانحات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر پریشانی سے محفوظ فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یہاں پہ حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ یہاں پہ حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنی عنایت اپنی مہربانی سے جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ اور ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ دین کا بول بالا فرما. یا اللہ جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما, ان گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے تابع داری اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.